السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ سمیت 3 شدت پسندوں کی اطلاع پر امریکہ کی طرف سے انعام کا اعلان. یہ اقدام پاک امریکہ تعاون میں مثبت پیش رفت ہے. تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
اعلی عدلیہ، فوج اور سول سروس میں شامل ہونے والوں کے لیے مذہبی عقیدے سے متعلق بیان حلفی ہائی کورٹ کی طرف سے ضروری قرار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
جنوبی ایشیا،
سپریم کورٹ نے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں باعزت موت کی اجازت دے دی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کا کہنا ہے کہ انسانی ضرورت کی اشیاء لے کر 13 ٹرکوں کا قافلہ شامی قصبے دوما پہنچا ہے اور جمعے کے روز یہ اشیاء تقسیم کر دی گئیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ سے متعلق معلومات کی فراہمی پر بھاری انعام کا مقرر کیا جانا دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں مثبت پیش رفت کی جانب اشارہ ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے پاکستان کو انتہائی مطلوب 3 دہشت گردوں کی اطلاع دینے پر بھاری انعام کے اعلان کو تجزیہ کار دو طرفہ تعلقات میں ایک مثبت پیش رفت سے تعبیر کر رہے ہیں. کلعدم تنظیموں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ، جماعت الاحرار کے عبدالولی اور لشکر اسلام کے منگل باغ کا شمار ان دہشت گردوں میں ہوتا ہے جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو انتہائی مطلوب ہیں. واضح ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی فضل اللہ کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں امریکہ سے متعلق امور کے ڈائریکٹر نجم رفیق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی طالبان کمانڈروں کی اطلاع دینے پر اعلان سے دو طرفہ تعاون میں بہتری آ سکتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام اعتماد سازی کی کوششوں میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے.
میرا خیال ہے یہ ایک نہایت مثبت قدم ہے امریکہ کی جانب سے، کم از کم پاکستان اور امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے.
تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یہ کوشش ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تعاون کو بڑھانے کے لیے اور شکایات کم کرنے.
دریاسنا جمعے کو قومی اسمبلی میں ایک تحریری جواب میں وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام اور اعتماد پر مبنی فعال تعلقات پر یقین رکھتا ہے کیونکہ یہ خطے کے مفاد میں ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حالیہ فیصلے پر کہ عدلیہ، فوج اور سول سروسز میں اہلیت کے لیے اپنے عقیدے کے متعلق خلفن بتانا ضروری ہے، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے غیر مسلم کمیونٹی کے لیے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کی عدلیہ، مسلح افواج اور اعلیٰ سول سروس میں شامل ہونے سے پہلے پاکستانی شہریوں سے اپنے مذہب و عقیدے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کی عدلیہ، مسلح افواج اور اعلیٰ سول سروس میں شامل ہونے سے پہلے پاکستانی شہریوں سے اپنے مذہب و عقیدے کے مطابق بیان حلفی کو لازمی قرار دینے کی ہدایت کی ہے. ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ہدایت الیکشن ایکٹ میں ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ ترمیم سے متعلق عدالت میں دائر کی گئی متعدد درخواستوں سے متعلق جمعے کو جاری ہونے والے مختصر فیصلے میں کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر شناختی دستاویزات کے اصول سے قبل اپنے مذہب کے بارے میں بیان حلفی داخل کرنا ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عزیز صدیقی نے اپنے فیصلے میں کہا کہ دین اسلام اور پاکستان کے آئین کے تحت غیر مسلم شہریوں کے حقوق کا تعین کر دیا گیا ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے. عدالت نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پارلیمان کو مناسب اقدامات کرنے کے لیے بھی کہا ہے اور حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تمام شہریوں کے قوائف ان کے مذہب کے مطابق ہوں. عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید کہا، ہر پاکستانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہب کے حوالے سے صحیح شناخت ظاہر کرے، بصورت دیگر ایسا شہری دھوکہ دہی کا مرتکب ہوگا۔ عدالت نے کوائف کے اندراج کے قومی ادارے نادرا کو بھی ایک مدت کا تعین کرنے کی ہدایت کی ہے، جس میں کوئی بھی شہری اپنی شناختی دستاویزات کے لیے اپنی مذہبی شناخت کو اپنے عقیدے کے مطابق تبدیل کرنے کا مجاز ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں لا علاج مریضوں کو وقار کے ساتھ مرنے کے حق کی اجازت دی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ نے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں یہ کہتے ہوئے کہ شہریوں کو باعزت جینے کے ساتھ ساتھ باعزت مرنے کا بھی حق حاصل ہے، اذرہ ہمدردی موت کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ جو شخص مرض الموت میں مبتلا ہو یا ناقابل علاج کوما میں چلا گیا ہو، اس کے لائف سپورٹ سسٹم یعنی مصنوعی زندہ رکھنے کے آلات ہٹا لیے جانے چاہیے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی والے پانچ رکنی آئینی بینچ نے اس سلسلے میں رہنما ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسا صرف انہی مریضوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جن کے صحت مند ہونے کی کوئی امید نہ ہو۔ بینچ نے کہا کہ کیا ایسے لوگوں کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ دروازے سے نکل جائیں اور عزت کے ساتھ موت کو گلے لگا لیں۔ عدالت کے بقول بعض لوگوں کے لیے ان کی موت بھی جشن کا لمحہ ہو سکتی ہے۔ آئینی بنچ نے کہا کہ ایسے مریضوں کے لیے جو کہ ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہوں، گھر کا کوئی بھی فرد یا دوست عدالت میں جا سکتا ہے اور باعزت موت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پیشگی تحریری وصیت نامہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالتی بورڈ فیصلہ کرے گا کہ پیسیو یوتھینیشیا کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جب تک پارلیمنٹ اس سلسلے میں کوئی قانون نہیں بنا دیتی، سپریم کورٹ کی رہنما ہدایات جاری رہیں گی۔ سپریم کورٹ نے ایک نجی تنظیم کامن کاز کی عرضداشت پر مذکورہ فیصلہ سنایا ہے۔ تنظیم کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے اسے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب اس بارے میں تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شمال مشرقی افغانستان میں صبح سویرے طالبان کے ایک حملے میں حکومت کی سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 17 اہلکار موت کا شکار ہو گئے، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ یہ لڑائی تاخار صوبے کے پہاڑی علاقے خواجہ غر ضلع میں اس وقت شروع ہوئی جب باغیوں نے ایک افغان فوجی اڈے پر حلہ بول دیا۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کا کہنا ہے کہ انسانی ضروریت کی اشیاء لے کر 13 ٹرکوں کا قافلہ شامی قصبے دوما پہنچا اور لڑائی کے وقفے میں جمعے کے روز یہ اشیاء تقسیم کی گئیں۔ آئی سی آر سی کا کہنا ہے کہ تقریباً 12,000 افراد کے لیے خوراک اور دوسری اشیاء دوما میں اتاری گئیں، جو باقیوں کے قبضے والے مشرقی غوطہ کا سب سے گنجان آباد قصبہ ہے۔ اس سے پہلے بین الاقوامی ریڈ کراس اور اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے بتایا تھا کہ انسانی ہمدردی کی انتہائی ضروری اشیاء لے کر امدادی قافلے جمعے کے روز شام کے محصور شدہ مشرقی غوطہ کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن فضائی حملوں کے دوبارہ شروع ہونے کے باعث سامان ٹرکوں سے نہیں اتارا جا سکا ہے۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان اعلی سطحی بات چیت کے جمعرات کے روز اعلان سے بہت سے لوگوں کو حیرانی ہوئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے تیار رہنے کا اعلان کیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کے صدر اور شمالی کوریا کے لیڈر کے درمیان ملاقات کے بارے میں یہ حیران کن اعلان منگل کی شام کیا گیا۔ جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے دفتر کے سربراہ چانگ یوئی یانگ نے یہ اعلان کیا۔ وہ صدر ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کو تفصیلات بتانے کے لیے واشنگٹن میں تھے۔ ان حکام میں امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر بھی شامل تھے۔ مسٹر چانگ یوئی یانگ نے انہیں اپنے پیانگ جانگ کے دورے کے دوران ہونے والی سفارتی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے شمالی کوریا کے لیڈر کی طرف سے امریکہ کے صدر کو دورے کی زبانی دعوت بھی دی۔
پریزیڈنٹ ٹرمپ اپریشیٹڈ دی بریفنگ اینڈ سیڈ ہی وڈ میٹ کم جونگ اون۔
جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے مشیر چنگ یوئی یانگ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے تفصیلات کو سراہا اور کہا کہ وہ مئی میں کم جونگ ان سے ملاقات کریں گے تاکہ مستقل بنیادوں پر جوہری سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ جمہوریہ کوریا، امریکہ، جاپان اور دنیا کے اپنے متعدد حلیفوں کے ساتھ مل کر جزیرہ نما کوریا کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ صدر ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر لکھا کہ ٹرمپ کی طرف سے انتہائی دباؤ کی حکمت عملی نے بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کرتے ہوئے شمالی کوریا کے خلاف کڑی تعزیرات عائد کیں، اور یہ تعزیرات اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک کوئی سمجھوتا طے نہیں ہو جاتا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ پیغام میں لکھا، کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے نمائندوں کے ساتھ جوہری سرگرمیوں کو ختم کرنے کے بارے میں بات کی ہے، صرف روکنے کے بارے میں نہیں، اور پھر اس وقت کے دوران شمالی کوریا کی طرف سے میزائل تجربے بھی نہیں۔ بڑی پیش رفت ہوئی، لیکن پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک کوئی سمجھوتا طے نہیں پا جاتا۔ ملاقات کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور جنوبی کوریا کے لیے امریکہ کے سابق سفیر کرسٹوفر ہل نے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی اعلان ہے اور انہیں اس بارے میں تشویش ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ہر چیز غیر معمولی ہے۔ میں نے 4 برس تک شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کیے اور وہ غیر معمولی 4 سال تھے، لیکن پچھلے 4 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اس کا کسی چیز سے مقابلہ نہیں۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ اگر میں وائٹ ہاؤس عملے کا رکن ہوں تو اس کے نتیجے کے بارے میں تشویش کا شکار رہوں۔ ہمارے سامنے ایک ایسے صدر ہیں جو ضروری نہیں قواعد کے مطابق کام کریں، اور میرا خیال ہے کہ یہی بات کم جونگ ان کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ اس لیے اب صورتحال کے نتیجے کا انتظار رہے گا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جمعرات کے روز امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے، جو افریقہ کے دورے پر ہیں، امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان اعلی سطحی بات چیت سے بہت زیادہ امید کی توقع نہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور کہا ہے کہ مذاکرات کے راستے بہت طویل ہیں۔ انہوں نے اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا،
What changed was his posture in a fairly dramatic way that in all honesty was
کہہ رہے ہیں کہ کم جونگ ان کی ڈرامائی انداز میں تبدیلی دیانتداری سے کہا جائے تو حیران کن تھی ہم سب کے لیے، اور اس سے زیادہ ان کا جنوبی کوریا کے وفد کے ساتھ بات چیت میں آگے جھکنا بہت ہی حیرانی کی بات تھی۔ یہ تھے امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے الفاظ۔ میانمار میں مسلمان روہنگیا برادری کی نسل کشی اور ان پر جاری جبر و تشدد پر اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ میانمار کی حکومت کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر مسلم روہنگیا برادری کا قتل عام کبھی نہیں کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہوزے مے اونی کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
حال ہی میں اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل برائے انسانی حقوق اینڈریو گلمور نے کاکس بازار بنگلہ دیش میں مہاجر کیمپوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ روہنگیا مسلمانوں نے ظلم و ستم کی اندوناک کہانیاں سنائی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میانمار کی فوج نے راکھین صوبے میں ان مسلمانوں پر بری طرح مظالم ڈھائے ہیں۔
فارمرز ہیو ہیڈ دیئر فیلڈز ٹیکن اوے فرام دیم بائی دی اتھارٹیز، دیئر اینیملز ہیو بین سٹولن بائی،
حکام نے کسانوں سے ان کی زمینیں چھین لی، ان کے جانور بت پڑوسیوں نے چرا لیے اور ہلاک کر دیے، ان کے بازار اور مکانات جلا کر بھسم کر دیے گئے۔ دوسری طرف میانمار کی حکومت اس قتل عام کی مسلسل تردید کرتی آ رہی ہے۔ میانمار کی قومی سلامتی کے مشیر تھانگ تن کہتے ہیں،
We've often heard many accusations that there is ethnic cleansing or even genocide in Myanmar. And I've said it before and I'll say it again.
ہم اکثر ایسے الزامات سنتے آئے ہیں، مگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میانمار کی حکومت کی یہ پالیسی نہیں رہی ہے۔ قتل عام اور نسل کشی کے الزامات لگائے تو گئے ہیں، مگر اب تک کوئی واضح شہادت پیش نہیں کی گئی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ میانمار کی حکومت نے اس کی تحقیقات میں معاونت سے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل گلمور کہتے ہیں،
Clearly, there has to be sustained international pressure on the government of Myanmar.
واضح طور سے بین الاقوامی برادری میانمار کی حکومت پر دباؤ ڈالتی آ رہی ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو ان بہیمانہ اقدامات سے باز رکھے۔ میانمار کی موجودہ حکومت کی لیڈر آن سان سوچی بھی فوج کے خلاف کسی قسم کا بیان دینے سے گریز کرتی آ رہی ہیں۔ نوبیل امن انعام یافتہ اس خاتون کو سخت عالمی تنقید کا سامنا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کو ایک خود کش بم حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے کابل پولیس کے سربراہ کے حوالے سے کہا ہے کہ خود کش بمبار پیدل تھا جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والی ہزارہ برادری کے ان لوگوں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا جو اپنے ایک رہنما عبدالعلی مزاری کی برسی کے لیے وہاں جمع تھے۔ عبدالعلی مزاری 1995 میں طالبان کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق خود کش بمبار نے ہزارہ برادری کے اجتماع کے قریب پہنچنے کے بعد وہاں قائم ایک چوکی کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ایک مقامی ہزارہ رہنما محمد محقق نے خود کش حملے کو افغانوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ انہوں نے طالبان اور داعش دونوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ماضی میں بھی ہزارہ برادری پر حملے کرتے رہے ہیں۔ افغان وزارت صحت کے حکام کے مطابق زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے، جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دریائے اثنا افغان وزارت دفاع کے مطابق طالبان نے جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب افغانستان کے شمالی صوبے تاخار کے ایک دور دراز علاقے میں فوج کی چوکی کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 17 افغان فوجی مارے گئے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کے مشرقی ساحل پر ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں آنے والے دوسرے بڑے سرمائی طوفان کے باعث تقریباً 10 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ 60 میٹر سے زیادہ برف باری ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ برف پگھلے، موسمی پیشگوئی کرنے والے آئندہ ہفتے کے شروع میں موسم سرما کے اختتام پر ایک اور طوفان کا امکان ظاہر کر رہے ہیں۔ شدید برف باری اور سڑکوں پر پھسلن کے باعث عہدیداروں نے اسکول بند کر دیے ہیں اور علاقے بھر میں ہزارہا پروازیں یا تو منسوخ کر دی گئی ہیں یا ان میں تاخیر کر دی گئی ہے۔ نیو جرسی اور پنسلوینیا کے گورنروں نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ ترک فورسز شام کے صوبے افرین میں اپنی سرحد کے ساتھ کئی عشروں سے جاری شورش میں ملوث کرد ملیشیا کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں، ترکی میں موجود شام کے پناہ گزینوں نے کے مستقبل پر سوالات ابھر رہے ہیں۔ انقرہ یہ کہہ چکا ہے کہ اس کی فوجی کاروائیوں کا مقصد اپنی سرحدوں کو دہشت گردی کے ان خطرات سے محفوظ بنانا ہے جن کا تعلق شام کے کرد ملیشیا وائی پی جی سے ہے۔ وائی پی جی شام میں داعش کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، جسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسرا سوال اٹھ رہا ہے وہ شام کی پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی کا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ترک سیاسی قیادت یہ کہتی رہی ہے کہ فوجی کاروائیوں کی کامیابی سے ہزاروں شامی پناہ گزینوں کی افرین واپسی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ انقرہ یہ کہہ چکا ہے کہ واپس بھیجے جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن کے دورے پر آئی ہوئی پاکستانی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان اس بات پر زور دے رہا ہے کہ تعطل کا شکار اسٹریٹیجک ڈائیلاگ فوری طور پر بحال کیے جائیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے میں میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ وہ امریکی حکام کی دعوت پر یہاں آئی ہیں اور انہوں نے تھنک ٹینک سے خطاب میں بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ پاک امریکہ مکالمہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 5 مختلف شعبوں میں بات چیت کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ورکنگ گروپ کا اجلاس کئی برس سے تعطل کا شکار ہے، جسے بحال ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی امداد کی بندش اور فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان پر پابندی میں امریکہ کے کردار کو سمجھتے ہیں اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اقدامات اپنے قومی مفاد میں ہی اٹھائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم پر قائم ہیں۔ دہشت گردوں سے نمٹنے کے معاملے پر امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالتا رہا ہے کہ مزید اقدام کی ضرورت ہے، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی جانب سے اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات مؤثر اور بلا امتیاز نہیں ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
پاکستان کے ایوان بالا یا سینٹ میں متفقہ طور پر ایک ایسا بل منظور ہوا ہے جو ملک میں رہنے والی خواجہ سراؤں کی آبادی کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ اگر اس بل نے قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد ایک قانون کی حیثیت اختیار کی تو آئندہ پاکستانی خواجہ سراؤں کو اپنی جنسی شناخت کے لیے میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش نہیں ہونا پڑے گا۔ ہماری ساتھی نخبت ملک نے اس سلسلے میں پاکستان میں موجود ایک ٹرانس جینڈر وومن یا خواجہ سرا سے بات کی ہے اور اس بل کی اہمیت پر مزید جاننا چاہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
پاکستان میں ہونے والی حالیہ مردم شماری کے مطابق ملک میں اس وقت 10,000 سے زیادہ خواجہ سرا یا ٹرانس افراد کی تعداد موجود ہے۔ پہلی پاکستانی ٹرانس ماڈل بننے والی کامی سڈ کہتی ہیں کہ سینٹ میں ان کی کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاس ہونے والا بل اس لیے منفرد ہے کیونکہ پہلی بار اس کے لیے ان سے اور ان کی کمیونٹی سے باقاعدہ مشاورت کی گئی ہے۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو بلا کر وہاں بٹھایا گیا ہے اور ہم سے پوچھا گیا ہے کہ یہ بل کیوں آنا ضروری ہے اور کیا کیا مسئلے مسائل ہیں، اور اس کے اندر جو ٹرمینالوجیز یوز کی گئی ہیں وہ بہتر طریقے سے یوز کی گئی ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو گیا کہ کچھ پارلیمنٹیرین گروپ نے بیٹھ کر، عورتوں اور مردوں نے اور کچھ حکومتی اداروں نے بیٹھ کر خود بنا لیا اور بل اور وہ پیش ہو گیا اور آ گیا اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہاں گیا اور کیسے گیا۔ اب جب کمیونٹی خود پڑھی لکھی ہے اور وہ آگے آ رہی ہے تو اس طرح اس بل کے اندر ہمیں ساتھ بٹھایا گیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اگر اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو ہم آن گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں خود بھی۔ 15-16 چیپٹرز ہیں اس کے اندر امپلائمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہمارے این آئی سی کے حوالے سے، کوٹا سسٹم کے حوالے سے، رہنے کے حوالے سے، تمام رائٹس کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے۔
اس بل میں موجود تمام شقے اس طبقے کے بنیادی حقوق سے متعلق ہیں جس کے بعد انہیں اپنی شناخت کے دستاویزات جیسے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے حصول میں آسانی ہوگی، مگر کامی کہتی ہیں کہ مسئلہ ان دستاویزات کا حصول نہیں ہے بلکہ اس شناخت کی قبولیت کا ہے۔
کیونکہ بیسک ہیومن رائٹ ہے نا، میں اپنے آپ کو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن میں عورت کہہ رہی ہوں، پر ان چیزوں کو نہیں مانتے کیونکہ ہم ایک سو کال مسلم کنزرویٹو سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر جینڈر جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے جو کہ بالکل نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، ہمارے یہاں پر ہے۔
تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بل کو اب ایک قانون کی شکل دینے میں، قومی اسمبلی سے منظور کروانے میں کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں؟
There is a lots of جیو پیپل جو کہ اس بل کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ٹرانس کمیونٹیز کے اندر خود زیادہ لڑائیاں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خود ہمارے یہاں پر جو اسمبلی میں پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں وہ ہمارے یہاں پر تو کھیلے جاتے ہیں نا کہ ہر کسی کو فور فرنٹ پہ رہنے کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے آ جاؤں، میرا نام آ جائے اخباروں کے اندر کہ یہ بل میں نے پاس کرا ہے، یہ بل میں نے پاس کرا ہے۔ پر کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ اس بل کے اندر جو بھی چیزیں ہیں کیا وہ امپلیمنٹ ہو بھی پائیں گی، یا اس یہ بل جو جن جس کمیونٹی کے لیے اس کو اس بل سے کتنا فائدہ ہوگا۔
خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے خوش آئند قرار دیے جانے والے اس بل کو خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے یقیناً اہم گردان رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ان کا خیال ہے کہ اس کے بارے میں معلومات طبقے کے ان افراد تک پہنچنی بہت ضروری ہے جو تعلیم سے محروم ہیں۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
سامعین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جناب زاہد بخاری سے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اسلام اور پبلک پالیسی مرکز کے۔ ہم نے ان سے سوال کیا کہ ان کا ادارہ یہاں امریکی مسلمانوں کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے، تو ان کا جواب تھا۔
دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکن مسلمان جو ہیں وہ یہاں پہ مختلف مسائل کا انہیں سامنا ہے اور مختلف اپورچونیٹیز کا سامنا ہے، تو یہاں جو کمیونٹیز ہیں وہ سیٹلڈ ہوتی ہیں ایک طریقے سے اسٹیجز کے۔ پہلے وہ اپنے ہاؤسز آف ورشپ جو ہیں، مساجد، ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، پھر وہ بیک ہوم جو آئے ہوتے ہیں وہاں پیسہ بھی بھیجتے ہیں، چاہے فیملی کا ہو، ریلیف کا ہو، یا انٹرنیشنل ایشوز پہ ہو۔ پھر وہ اپنی جو سیکنڈ جنریشن ہے اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں کہ یہاں اسکول بنائیں، یہاں پہ سنڈے اسکول ہوں، ان کا نصاب صحیح ہو، جو پبلک اسکولوں میں مسائل ہیں ان کا سامنا کریں۔ پھر وہ ہے کہ اپنے جو خود مسلمانوں کو درپیش مسائل ہیں، چاہے وہ حجاب کا ہو، چاہے وہ ڈسکریمنیشن ہو، اور جو میڈیا پورٹل جو رانگ ہوتا ہے وہ ہو، اور جو بھی اسلامو فوبی ہے اس پہ وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب کمیونٹی میچور ہو جاتی ہے اور وسائل بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کمیونٹی ان سارے مسائل سے نکل کے وہ جو سوسائٹی کے ایشو ہیں، سوسائٹی کی بہتری کے لیے، عام آدمی کی بہتری کے لیے، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کو یہاں سوسائٹی کے مسائل پہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم اس میں انوالو ہیں، اس کی بہتری کے لیے، اپنے نیبرہڈ میں، اپنے ہمسایوں کے لیے، اور اس میں ہم انوالو ہیں۔ اور ان سارے مسائل کو، چاہے امریکہ میں اگر لوگوں کے پاس ہیلتھ کیئر نہیں ہے، اگر وہ ہنگر ہے، اگر پاورٹی ہے، اگر وائلنس ہے، اگر ڈرگ ایشوز ہیں، یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ مسلم ایشوز ہیں، اور ہم ایز اے مسلمان اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، جو اس وقت جو چیلنج ہے مسلم امہ کے پاس وہ یہ کہ اس وقت مثلاً امریکہ میں نے بھی ان کی اینٹائی ہنگر پالیسی کانفرنس بھی وہ اٹینڈ کی، تو کوئی 41 million امیرکنز ہیں اکارڈنگ ٹو امیرکن اپنے ان کے ڈیٹا کے مطابق، جن کو وہ ہنگر میں یا اس میں کہ وہ بھوک میں انوالو ہیں یا وہ پور ہیں اور پھر انیکوالٹی بڑھتی جا رہی ہے. اچھا تو اب ان چیزوں کی ہم نے اگر پیش کرنا ہے کوئی علاج اور وہ اسلامک پرسپیکٹو سے ہونا ہے تو پھر چیلنج یہ ہے کہ جو ہدایات قرآن مجید میں ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, جو ہم ہسٹری میں پڑھتے رہے ہیں, تو صرف ان کو بیان کر دینے سے تو بات نہیں بنے گی نا. اب چیلنج یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو 21st سینچری کی پالیسی لینگویج میں بیان کیا جائے اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہ ہو, چونکہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے, وہ یونیورسل ہے, تو وہ ان سب چیزوں کو ایسی پالیسی لینگویج میں بیان کیا جائے کہ وہ چاہے ویسٹ میں ہوں چاہے ہم ایسٹ میں ہوں تو وہ اس پہ ہم کاربند ہو سکے. یہ ہے چیلنج اور اس کے لیے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں.
اسلام اور پبلک پالیسی مرکز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب زاہد بخاری کی گفتگو آپ نے سنی. ان کے انٹرویو کا باقی حصہ آئندہ پیش کیا جائے گا. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
معروف پلے بیک سنگر مالا, ان کی برسی کے موقع پر فکر و فن میں سنیے ایک خصوصی رپورٹ. فیصل آباد پاکستان میں نسیم نازلی کا جنم ہوا, جنہیں ساز و آواز کی دنیا میں مالا کے نام سے جانا جاتا ہے. 60 کی دہائی میں احمد رشدی کے ساتھ ان کی جوڑی نے خوب نام کمایا اور 70 کی دہائی میں اردو اور پنجابی زبان میں انہوں نے بہترین گیت انڈسٹری کو دیے. لیکن رونا لیلا کے آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کا چاند کچھ گہنا گیا تھا. جو بات چلی مالا کے والد شمیم نازلی ایک کمپوزر تھے. انہوں نے بیٹی کی گلوکاری میں دلچسپی کو بھانپتے ہوئے باقاعدہ سیکھنے کو کہا اور آخر مالا نے بابا غلام احمد چشتی کی بنائی فلم آبرو میں اپنی آواز دی. تاہم فلم فلاپ ہونے کے بعد بھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور 1962 میں انور کمال پاشا کی فلم سورج مکھی سے انہیں پہلا بریک تھرو ملا. کا لکھا یہ درد بھرا گیت مالا نے فلم عشق پر زور نہیں کے لیے گایا جو بے حد معروف ہوا. انہوں نے اس فلم کے لیے نگار ایوارڈ بھی جیتا. نائلا فلم کے لیے بھی انہیں نگار ایوارڈ سے نوازا گیا. معروف فلم پروڈیوسر عاشق بھٹی سے شادی کی. آخری دنوں میں ان کی زندگی معاشی طور پر تو مشکل تھی ہی, اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ انہیں تنہائی کا بھی سامنا رہا اور آخر 6 مارچ 1990 کو اپنی آواز کو یہیں چھوڑے ہمیشہ کے لیے انہوں نے آنکھیں موند لی. امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر آڈیس ریگس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔